بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وله وبعد أسان فقه الدرس جاري هي وهم بعد قراءة الجرائم بصات حضور وتعزيرات متعلق سي اور پچھلے درس میں ہم تعزیر کی بات کر رہے تھے تعزیر کے تعلق سے چند اہم باتیں کی ہیں اور ہم پہنچے ہیں اصناف التعزیر مصنف کہتے ہیں تعزیر کی مختلف قسمیں مصنف تصنف العقوبات تعزیر الى عدة اصناف مختلف قسمیں ہیں ان میں سے نمبر ایک بات ہو چکے نا چلیں اسباب التعزیر تعزیر کے کی اسباب کیا ہیں صنف فرماتے ہیں اسباب التعزیر نماذج مما يعذر عليه تعزیر کے اسباب اور بعض نمونے جس کی وجہ سے تعزیر کی تعزیر کی جاتی ہے تعزیر ہے کیا کسے کہتے ہیں ایک حدود ہے حدود خاص مقرر جو ہے سزائیں ہیں شریعت میں خاص گناہ معاصی کے لیے جو تعزیر جو ہے یہ غیر محدود غیر مقرر سزائیں ہیں بعض گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے یہ دونوں میں فرق ہے تو اسباب کیا ہیں تعزیر کے مصنف فرماتے ہیں اسباب التعزیر کثیرۃ بہت ہیں وہ ضابطها ایک ضابط یہ ہے ارتکاب معصیۃ لا حد فیہا ولا کفارۃ ولا قصاص یہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے سزا ملتی ہے جس میں کوئی حد نہیں نہ کوئی کفارہ ہے اور نہ کوئی قصاص ہے کوئی بدلہ ہے تقسم الى قسمیں اس کے دو قسمیں ہیں نمبر ایک اسباب التعزیر فعل محرم کسی محرم کے ارتکاب کی وجہ سے تعزیر کرنا مثال کے طور پر نمبر ایک حقوق الوالدین والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا اب کسی والدین کے ساتھ بد سلوکی کی ہے والدین نے کمپلینٹ کر دیا کہ شرعاً معافی ہے اس کی نہیں قاضی جو ہے وہ اس کو سزا دے گا اس بیٹے کو یا بیٹے کو جس نے بدتمیزی کی والدین سے بد سلوکی کی ہے سزا کیا حد ہوگی نہیں سزا کیا ہے تعزیر ہے جو بھی سزا ہوگی نمبر دو سب صحابتی او احد منہم رضی اللہ عنہم کوئی صحابہ کو گالی دیتا ہے یا ان میں سے کسی ایک کو گالی دے سب کو یا ان میں سے کسی ایک کو یہ بھی حرام ہے اور فعل محرم پر تعزیر ہو جاتی ہے تیسرے نمبر شہادت الزور جھوٹی گواہی شہادت الزور سے مراد وہ شہادت تقوم علی الکذب وہ گواہی جو جھوٹ پر قائم ہوتی ہے جھوٹی گواہی اسے جھوٹی گواہی دیتا ہے کوئی شخص کسی کی یعنی قاضی کے پاس جاتا ہے جج کے پاس جاتا ہے اور جھوٹی گواہی دیتا ہے اور یہ پتہ چل جائے کہ اس نے جھوٹی گواہی دی ہے اسے معاف کر دیا جائے گا یہ سزا دے گی سزا دی جائے گی کون سی سزا ہوگی یہ حد ہوگی کفارہ ہوگا قصاص ہو کیا ہوگا تعزیر ہوگی چوتھے نمبر پہ الرشوہ رشوت لینا رشوت سے مراد ذرا غور کر رشوت کو کسے کہتے ہیں وہ ہوا وہی با غطیہ شخص مسئول رشوت اسے کہتے ہیں جب کوئی شخص کسی مسئول کو او نحوی یا اس جیسے کسی شخص کو کوئی چیز دیتا ہے کیوں لفال حق اور احقاق باطل حق کو باطل کرنے کے لیے یا باطل کو حق کرنے کے لیے دوسرے کے حق تلفی کے لیے آپ اگر کسی کو کچھ مال دے کر وہ حق تلفی کر دیتے ہیں اور باطل طریقے سے اس جگہ کو یا اس چیز کو آپ لے لیتے ہیں یہ رشوت ہے یعنی اگر حق کو لینے کے لیے جس میں باطل نہ ہو صرف آپ کا حق ہو مجبوراً آپ کو دینا پڑے تو کیا وہ رشوت ہوگی آپ کا حق ہے شرعاً بھی عقلاً بھی قانوناً بھی لیکن جو ذمہ دار ہے وہ آپ کو حق دینا نہیں چاہتا آپ بجلی کے میٹر لگانا چاہتے ہیں وہ نہیں لگا کے دیتا آپ کو کوشش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے کچھ دو گے تب آپ کے میں فائل آگے کروں گا نہیں کرتا میں اب یہاں پہ کیا کرو گے نہ تو آپ کی مرضی رہو گرمی میں اگر آپ اس گرمی سے بچنا چاہتے ہیں تو اس شر پسند کے شر کو جو بھی وہ کہتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں آپ گنہ گار نہیں رشوت آپ نے نہیں دی اس نے کھائی ہے اس کو گناہ کیونکہ آپ نے اپنا حق خریدا ہے اپنا حق لیا ہے کیونکہ قانوناً سب کا حق ہے پانچویں نمبر پہ التزویر تزویر کسے کہتے ہیں تزویر ملاوٹ ایک حصہ ہے اس کا کاپی دوسرا حصہ ہے اس کا جب آپ کوئی ڈاکومنٹ جو ہے غلط بناتے ہیں ہاں نقلی ڈاکومنٹ کو کیا کہتے ہیں آپ تصویر تو ہے, ہم کیا کہتے ہیں اسے انگلش میں کیا کہتے ہیں اسے, فورجنگ, ٹھیک ہے نا. اچھا کہتے وہ المیل بالشیء عن حقیقته, کسی چیز کو اس کو حقیقت سے دور لے جانا, بزیادہ او نقص او تغیر او تقلید, کسی چیز کو اس کی حقیقت سے دور کر دینا, اس میں زیادتی کر کے, اس میں کمی کر کے, اس میں تبدیلی کر کے, یا اس کو کاپی کر کے, تقلید کر کے. اب چائنا کا مال ہے, آپ نے جاپان کو ٹھپا لگا دیا, یہ کیا ہے؟ تصویر ہے, اس میں شامل ہے. وسو کا نظار کہ فسقو کی, چاہیے عدالتی ڈاکومنٹ میں ہو, او جوازات سفر یا پاسپورٹس میں ہو, جعلی پاسپورٹ, یہ ہم جعلی ڈگری کہتے ہیں, یہ کیا ہوتا ہے؟ تصویر ہوتی ہے نا جعلی, جو ہے چاہے وہ سقو, کسے کہتے ہیں جن سک, سک کیا ہوتا ہے, کس کا لیٹر ہوتا ہے, حکومت کا لیٹر نہیں ہوتا, کیا ہوتا ہے, کورٹ سے جو فیصلہ ہوتا, کورٹ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ, یا جوازات سفر پاسپورٹس, شہادات گواہیاں, اختام اسٹمپ مہرے جو ہوتی ہے, توقعات دستخط, کوئی کسی کے جعلی دستخط کر دیتا ہے تصویر میں سے ہے, اور غیر من الاوراق الرسمیہ, یا کوئی بھی جو اوراق رسمیہ جو ہوتی ہیں وہ, تو اس میں کوئی بھی اگر رد و بدل کرتا ہے, تبدیل کرتا ہے, تو یہ تصویر میں شامل ہے, اور تصویر کی سزا کیا ہوتی ہے؟ تعزیر. چھٹے نمبر پہ محرمات میں سے بیع الخمور والمخدرات وکل محرم, شراب یا نشے وار چیزوں کو بیچنے, بزنس کرنا, اور ہر حرام چیز کا کاروبار جو ہے اس میں شامل ہے. نمبر سات الاستمتاع بالاجنبیت بما لا یوجب الحد, کسی اجنبی عورت سے بوسہ کنار کرنا یا استمتاع کرنا اس چیز سے جس میں حد لازم نہ ہو, زنا نہیں کیا ہے, غیر محرم لڑکا لڑکی پکڑے گئے ہیں تو چھوڑ دیں گے یا اس کی سزا ہوگی, زنا نہیں ہوا تو سزا کیا ہوگی؟ تعزیر ہوگی. تو یہ چند مثالیں ہیں ارتکاب المحرم کی, وجہ سے جو اسباب ہیں تعزیر کے. نمبر دوسری قسم کے جو اسباب ہیں, اسباب تعزیر, ترک واجب, واجب کو ترک کرنے کی وجہ سے تعزیر, پہلے کیا محرم کے ارتکاب کی وجہ سے, دوسرا ہے واجب کو ترک کرنے کی وجہ سے جو تعزیر ہے. اس کی مثال نمبر ایک تاخیر الصلاۃ عن وقتها, نماز کو اپنے وقت سے تاخیر کرنا جرم ہے, اگر معاملہ عدالت تک چلا جاتا ہے تو اس کو سزا دے سکتے, باپ بھی دے سکتا ہے الگ سے اور قاضی بھی دے سکتا ہے الگ سے. نمبر دو ترک ادا الزکاۃ, زکوٰۃ نہ دینا, زکوٰۃ کو ترک کرنا. نمبر تین عدم الصوم فی نہار رمضان, رمضان کے دن میں روزہ نہ رکھنا. نمبر چار عدم اداء الدنیا مع الغنا, یعنی پیسوں کے باوجود بھی کسی کے قرض کی ادائیگی نہ کرنا, واپس نہ کرنا. نمبر پانچ عدم اداء الامانات الی اہلھا, امانتوں کو واپس نہ لوٹانا. یہ ساری چیزوں جو ہیں, اب امانت کو واپس لوٹانا فرض ہے, قرض کو واپس لوٹانا بھی فرض ہے, زکوٰۃ جن پر فرض ہے وہ دینا بھی فرض ہے, روزہ رکھنا رمضان کے دن میں فرض ہے, نماز جو فرض ہے وقت پہ پڑھنا فرض ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ واجبات میں سے ہیں, اگر کوئی شخص اس میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ تعزیر کا مستحق بن جاتا ہے. پھر خصائص شرع الاسلام فی الجنایات, زیادتیوں میں دین اسلام کی خاص تشریعات کی چند خصوصیات ہیں, ان کا ذکر کرتے ہیں. نمبر ایک ربانیت المصدر, دین اسلام میں زیادتی جس قسم کی زیادتی بھی ہو, چاہے وہ فعل محرم سے ہو, ترک واجب سے ہو, یا کسی بھی وجہ سے ہو, تو یہ جو تعزیرات, حدود تعزیرات خصوصی طور پہ, یہ جو احکام ہیں کس کی طرف سے ہیں؟ ربانیت المصدر رب الجلال سبحانہ وتعالی کی طرف سے, وحی کی بنیاد پر ہے. مصنف نے فالتشریع الجنائی فی الاسلام من خالق البشر, خالق بشر کی طرف سے ہے. العالم بما يصلحهم او يضر بهم, جو خوب جانتا ہے جو اس بندوں کے لیے, مخلوق کے لیے مصلحت ہے اور جس میں ان کو نقصان ہے. فهو مبنی على العدل الكامل, جو عدل کامل پر, انصاف کامل پر مبنی ہے. فلا میل فيه للجاني على حساب مجني عليه, جس میں کوئی میلان نہیں ہے زیادتی کرنے والے پر اس پر جس پر زیادتی کی جا رہی ہے، ولا لبجن علیہ علی الجان علی حساب الجانی، اور نہ ہی جس پر زیادتی کی جا رہی ہے اس پر جو زیادتی کرنے والا ہے، ولا لاغنیاء علی حساب الفقراء، نہ ہی غنی لوگوں کا فقراء پر، اور نہ ہی ولا الفقراء علی حساب الاغنیاء، اور نہ ہی اغنیاء فقراء کا اغنیاء پر، فلیس فی حیف ولا ظلم علی احد مطلقا، تو کسی پر ظلم و زیادتی مطلقا اطلاقا ہے ہی نہیں، بل کل عدل و صدق، بلکہ سارا کا سر عدل و صدق کی بنیاد پر ہے، مع قیام علی الموازنہ بین مصلحت الفرد و مصلحت الجماعہ، اور اس پر یہ موازنت بھی دیکھی جاتی ہے، فرد کی مصلحت اور پوری جماعت اور معاشرے کی مصلحت کس کون سے مقدم ہے اس پہ عمل کیا جاتا ہے. دوسری بات، ان احکام الجنایات جزء من الدین، کہ جو احکام الجنایات حدود تعزیرات ہیں یہ دین کا حصہ ہے، یہ صرف معاملات نہیں ہیں جو دین سے خارج ہیں بلکہ دین کا حصہ ہیں. مصنف فرماتے فتجب الجنایات بانواعها يدين دين يدين به المرء لربه جل وعلا، جنایات واجب ہیں جتنی بھی قسمیں ہیں جنایات کی، یعنی جو حدود و تعزیرات ہیں اور قصاد جتنی بھی جن کا ذکر کیا گیا ہے، یہ دین ہے جس پر حدود اور تعزیرات قائم کرنا شخص دین سمجھ کر دین پر عمل کرتے ہوئے ان کو بجا لاتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، ويراقبه فيه، اور رب کا مراقبہ بھی اس میں دیکھتا ہے. فشریعۃ الاسلام تربی الفرد علی الامتناع عن الجنایۃ اینما کان، تو دین اسلام جو ہے فرد کو جو ہے تربیت کرتی ہے کہ وہ ظلم و زیادتی اور جرم سے بچے اور دور اختیار کرے جہاں پر بھی ہو، ومہما کانت الاسباب، اور کوئی بھی اسباب کیوں نہ ہو، تو شریعت نے سب کی روک تھام کی ہے. نمبر تین، انہم بنوا علی منع الجریمۃ والوقایۃ منہا قبل حدوثہا، کہ ظلم و زیادتی اور جرم ہونے سے پہلے شریعت نے منع فرمایا ہے، اور اس کے مختلف طریقے ہیں. نمبر ایک، تربیت الفرد المجتمع علی خصال الخیر، تربیت کرنی فرد کی اور پورے معاشرے کی خیر پر، خصال الخیر پر، اور جو خوبصورت جو خصلتیں ہیں خیر کی، وہ ترہیب ہی من خصال الشر، اور جو بھی شر کی خصال اور صفات ہیں ان سے ترہیب اور ڈرانا اور دوری اختیار کرنے کی تربیت ہے. وہ تربیت علی اخذ الحقوق و ادائے الواجبات، اور اس چیز پر تربیت ہے کہ اپنے حق لینے ہیں اور دوسروں کے جو حقوق ہیں وہ دینے ہیں، جو واجبات آپ پر ہیں اس کی بھی تربیت کی گئی ہے. اور حسن الخلق، حسن اخلاق کی بھی تربیت کی گئی ہے. والبعد عن اصحاب السوء، اور برے دوستوں سے بھی دور اختیار کرنی ہے. مواقع الفتن والشبہات، اور فتنوں کے مواقع والشبہات سے بھی دور اختیار کرنی ہے. یہ سب آپ کو ملے گا شریعت کی تعلیمات میں. یہ سب کیوں ہے؟ تاکہ ان سب جرائم سے اور ان بیماریوں سے بچا جا سکے. دوسرے نمبر پہ الدعوت الى اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر کرنے سے، ومناصحہ نصیحت سے، الدین نصیحہ کی حدیث معروف حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. کیوں ہے سب؟ لتقلیل الشر و توعیۃ الناس، تاکہ شر کم ہو جائے اور لوگوں میں جو ہے یہ خیر اجاگر ہو جائے اور عام ہو جائے. نمبر تین، فتح ابواب الشرعیہ التي تجعل الانسان يكتفي بالحلال عن مقارفه الحرام، جو رزق کے جو شرعی راستے ہیں دروازے وہ کھول دیے جائیں تاکہ مسلمان جو ہے وہ حلال کمائی کی طرف آمادہ ہو جائے، اور جو حرام ہے اسے اجتناب کرے، اور کسی بھی طریقے سے، یعنی صرف روزگار ہے یا اور معاملات ہیں، حلال راستے شریعت نے آسان کر دیے ہیں، اور جو حرمات ہیں ان کو سختی سے منع کر دیا ہے. مثال کے طور پر دعوت الى الزواج البعد عن جرمۃ الزنا واللواط، اب شادی کی رغبت جو ہے، ترغیب جو ہے، دعوت جو ہے وہ کس لیے ہے؟ تاکہ زناکاری اور لواط جو ہے اسے بچا جا سکے. مساعدۃ المحتاج بخلاء ایجاب دفع الزکات له، اب جو مسلمان جو فقراء مساکین ہیں ان کی مدد کے لیے زکوٰۃ دینا جو ہے وہ مشروع ہے، بلکہ واجب ہے، اہل حق زکوٰۃ پہنچی جائے. اور نفقت علیہ من قریبہ القادر حتی لا یقع فی السرقہ، اور نان نفقہ جو ہے واجب ہے رشتہ داروں پر جو قریبی ہیں، باپ بیٹے، باپ پر فرض ہے بیٹے کو نفقہ دے گا، نہیں دیتا، اور اگر واجب نہ ہوتا تو پھر عام دیکھے بچے چوری پہ روتر آتے، تو چوری سے بچنے کے لیے بھی یہ نان نفقہ جو ہے یہ واجب کر دیا گیا ہے. نمبر چار، اغلاق جمع الابواب التي تؤدی الى الشر، ایک تو خیر کے دروازے کھول دیے شریعت نے، پھر شر کے دروازے بند کر دیے. چوتھے نمبر پہ، جتنے بھی شر کے دروازے ہیں جو شر کی طرف جاتے ہیں سب کا سد باب کیا ہے. وتوقع فی من قریب و بعید، قریب اور بعید سے بھی اگر ہو تو سب کو بند کر دیا. مثال کے طور پہ، کل منع من الخلوت بالمرأة الاجنبیۃ لئلا یقع فی الزنا، لئلا یقع الزنا، اب اجنبی عورت سے خلوت اختیار کرنا سے منع کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. کیوں منع فرمایا ہے؟ تاکہ زناکاری نہ ہو. حد زنا کا ہے, اس سے پہلے جو ہے رکاوٹ زنا تک بات نہ پہنچے, تو وہ خلوت سے بھی منع فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے. اسی طریقے سے تحریم الاشارت بالسلاح او الحدید یا اخی المسلم لئلا تقع جریمۃ القتل, جیسے میں خطبے میں بیان کیا ہے کہ کسی بھی ہتھیار سے یا لوہے سے یا کسی بھی نوکدار چیز سے مسلمان بھائی کی طرف اشارہ تک کرنے سے منع کیا گیا تاکہ قتل نہ ہو سکے. تو قتل دور ہے, تو قتل تک جو بھی شر کے دروازے سب کا سد باب کیا دین اسلام نے. پانچ نمبر پہ دعوت الصلح, صلح کی طرف دعوت ہے کہ اصلاح ہو مسلمانوں کے بیچ میں, وسعف الاصلاح بین المتخاصمین, اور جن کے بیچ میں جھگڑا ہوتا ہے ان کے بیچ میں اصلاح کے لیے بھی شریعت نے آمادہ کیا ہے. کیوں؟ لیندفع الشر وتذهب الشحنہ, تاکہ شر ختم ہو جائے, جو بھی کینہ اور بغض ہے وہ بھی رفع دفع ہو جائے, ختم ہو جائے. چوتھے نمبر پر الاحکام الجنائیہ تکتسب احترام وتعظیم من کل مسلم, جو بھی احکام جنائیہ ہیں مسلمان کے دل میں ان کے احترام و تعظیم کا سبب بنتی ہیں, کیونکہ لانها جزء من الدین, کیونکہ دین کا حصہ ہے. وذلك يفيد امرين اساسيين, اس کی دو چیزیں مترتب ہوتی ہیں, دو چیزوں کو فائدہ ہوتا ہے. نمبر ایک, الاول انقیاد المسلمین الیہ قواعد تدین للہ تعالی, کہ مسلمان جب حدود و تعزیرات کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دین سمجھ کر اپنا سر خم کر کے ان پر عمل کرتے ہیں. وسواء فی ذلك ما يتعلق باجتناب المحرمات, چاہے محرمات سے اجتناب ہو, كما حصل لاصحاب رضي الله عنهم عندما نزل تحريم الخمر من استجابة لذلك وطاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم, جب شراب سے منہ کیا گیا ہے, حرمت نازل ہوئی شراب کی, شراب حرام ہے, صحابہ نے کیا کیا؟ فوراً اللہ تعالیٰ کی حکم کی پیروی کرتے ہوئے, تعمیل کرتے ہوئے فوراً رک گئے, تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری طاعت جو ہے وہ آسانی سے ہو جائے. اور فی متعلق بتطبیق عقوبات, یا چاہے وہ یعنی محرمات سے بچنا ہو, یا جو بھی سزائیں مترتب ہیں, علمت تک وشی من الجرائم, جرائم پر جو مترتب ہیں سزائیں یا ان کے تعلق سے ہو, او اختصم ما احد على حق من حقوق, یا جھگڑا ہوتا کسی کے حق میں کسی مسلمان بھائی کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ, تو اس میں شریعت کے نفاذ سمجھ کر ان مسائل کا حل کیا جاتا ہے. قال تعالی, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فلا وربک, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم, لا یؤمنون, یہ ایمان نہیں لا سکتے, یہ مومن ہو نہیں سکتے, حتی یحکموک, جب تک کہ تمہیں فیصل الحاکم نہ بنا دے, کس چیز میں, فی ما شجر بینہم, ان کے بیچ میں جو بھی جھگڑا ہوا ہے, ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما, پھر اپنے نفس میں کوئی حرج باقی نہ رہے ان کے نفس کے اندر آپ کے فیصلے کے بعد, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, وہ یسلم و تسلیم, اور اسے من و عن سے تسلیم کر کے قبول کرنے, سر خم اپنا کریں تسلیم کرتے ہوئے. سورۃ النساء نمبر 65. اور دوسری چیز جو اس میں مترتب ہے, رضا المعاقب بالعقوبۃ التي فرض اللہ تعالی جزاء اجرامه فی الدنیا, جس کو سزا دی جا رہی ہے وہ بھی اسے راضی ہو جاتا ہے, کیونکہ اسے پتہ ہے رب کی طرف سے حکم آیا ہے, دنیا میں اس کو سزا مل جائے گی. وهذا يجعله لا يحمل حقد على المجتمع ولا على السلطه التي تطبق عليه العقوبه, جس سے وہ پھر دل میں کوئی کینہ بغض نہیں رکھتا, نہ معاشرے پر اور نہ ہی اس حکومت پر جس نے اس حد کو نافذ کیا اس کے اوپر, کیونکہ اس نے حد یا ایسا جرم کی جس پر حد یا تعزیر اس پر کی گئی ہے, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ رب کی طرف سے حکم ہے, نہ کہ حکمران وقت کی طرف سے, نہ کہ معاشرے نے اس پر ظلم کیا ہے. لأنه يعلم أن هذا الجزاء إنما هو من عند الله, کیونکہ جانتا ہے سزا جو رب کی طرف سے ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وله فيه مصلحة من تكفير ذنب ونجاة من عقوبة الآخرة او استصلاح له في الدنيا, کیونکہ یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سزا سے جو اسے ملی ہے اس کے گناہ کی وجہ سے, جو اسے ارتکاب کیا نافرمانی کی وجہ سے, اسے یا تو اس کے گناہ کا کفارہ کا باعث بنے گا, یا آخرت کی کسی سزا کے نجات کا باعث بنے گا, یا دنیا میں کوئی اس کے خیر اس وجہ سے پہنچے گا. ومن هنا رأينا في تاريخ المسلمين من كان يأتي إلى الحاكم معترفا بذنبه, اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کی اسلام کی تاریخ میں کئی ایسے مسلمان تھے جو کبھی جب حد کو پامال کرتے تھے شریعت میں, کوئی نافرمانی کرتے تھے, تو خود حاکم کے پاس جاتے تھے اور یہ کہتے مجھ پر حد قائم کریں تاکہ اپنے گناہوں کا کفارہ دنیا میں کر کے جائیں. وہ مطالب اللہ بھی اقام حد علیہ ارادت نے تقی نفس میں موقع فی من الجریمہ, اور اپنے اوپر حد قائم کر خود گزارش کرتے ہیں حاکم سے تاکہ وہ اس دنیا سے پاک جائیں اپنے رب کے بارگاہ میں جب حساب کے لیے کھڑے کر دیے جائیں. پانچویں نمبر پہ کتنا باقی رہ گیا ہے, باقی دو باقی اس پہ ختم کر لیتے ہیں. پانچویں نمبر پہ فتح باب التوبۃ لمن ارتکب الجریمہ، توبہ کا دروازہ کھل جاتا ہے جو بھی جرم کرتا ہے. شریعت نے جس نے جرم کیا ہے، ایک تو حدود ہے، تعزیرات ہیں، قصاص ہے، پھر توبہ کا دروازہ بھی تو ہے نا. سبحان اللہ، توبہ کا دروازہ کیوں کھلا ہے؟ تاکہ بجرم جرم کرم سے رک جائے، شرم آ جائے اسے، میں اگر نافرمانی کرتا ہوں یا کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہوں یا ایسی معصیت کرتا ہوں جس میں حدود تعزیرات قصاص کا سامنا کرنا پڑے، اور رب کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، تو وہ توبہ کو دیکھ کر اسے شرم بھی آتی ہے یا توبہ بھی کر لیتا ہے تاکہ دوبارہ وہ یہ جرم نہ کرے. مصنف فرماتے ہیں وقت ترفع عنه التوبة وإقامة الحد، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ توبہ اسے اقامت الحد بھی ختم کر دے، کما فی حد الحرابۃ، جیسے کہ حرابت کے حد میں اگر کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں حکومت کے خلاف، بغاوت پر اتر آتے ہیں، پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں بغاوت سے پہلے، یا بغاوت کے دوران رک جاتے توبہ کر لیتے ہیں، کیونکہ توبہ قبول کی جاتی، حد قائم نہیں کیا جاتا لوگوں پر. کما يفتح له بابا كبيرا للعفو عنه من قبل الامام في العقوبات التعزيريه التي ليست لحق احد معين، اس کے ساتھ ساتھ معافی کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے. امام جو ہے حاکم وقت وہ معاف کر سکتا ہے اگر اس کا گناہ ایسا جو کسی اور کے حق تلفی نہ ہوئی ہو. ومن قبل صاحب الجنات او اوليائه حينا اخر كما في عقوبات القصاص، یا قصاص میں بھی اگر وہ معاف کرنا چاہے جو صاحب الدم ہے یا جسے قصاص لینا ہے وہ معاف بھی کر سکتے، تو معافی کے دروازے بھی آسان ہو جاتا ہے. عقوبۃ الحدود قبل رفع اهل السلطان والعقوبات التعزیرۃ متعلق بحقوق الناس، اسی طریقے سے کوئی بھی اگر حد کے ارتکاب کیا جاتا ہے، کوئی زنا کر لیتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے، اس سے پہلے کہ حاکم تک بات پہنچے اس پر حد قائم کی جائے گی؟ نہیں کی جائے، اس نے توبہ پہلے کر لی ہے اور معاملہ حاکم تک پہنچا نہیں ہے. یا جو تعزیری عقوبات ہیں، سزائیں ہیں جن کے لوگوں کے حقوق سے ہے، وہ بھی اس کی معافی بھی ہو سکتی ہے اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو حاکم اسے معاف کر سکتا ہے. وہاں افتح امام مرتکب جریمتی باب رحمت الرافہ، تو یہ جرم کرنے والے کے سامنے رحمت اور رافت کا دروازہ کھل جاتا ہے. ودفع البعد عن ارتکاب الجریمہ، اور اسے یہ دور کر دیتا ہے جرم کے ارتکاب کرنے سے. والحرص على اصلاح نفسه، اور وہ حریص ہو جاتا ہے پھر نفس کے اصلاح کے لیے. وتعايش مع مجتمعه تعايشا سليما بعيدا عن الجريمه، وہ معاشرے میں پھر ایک امن و امان پر اور سلامتی کا راستہ اختیار کر کے معاشروں میں مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے جرم سے دور ہو کر. آخر میں چھٹے نمبر پر لا يترك شر صاحب جریمۃ ثبتت عليه بغير عقوبة تناسبه، شریعت نے کسی بھی جرم والے کو نہیں چھوڑا جس پر جرم ثابت ہو جاتا ہے. کوئی نہ کوئی سزا مرتب ضرور ہے، یعنی کہ کوئی جرم چھوٹا ہے تو اس کی معافی ہے نہیں، جرم ہے نافرمانی تو کوئی نہ کوئی سزا ہے، یا قصاص ہے یا حدود ہیں یا پھر تعزیرات ہیں، کوئی نہ کوئی سزا مقرر کسی لیے کی ہے تاکہ مسلمان جرم کرنے سے بچ جائے. یہ شریعت دین اسلام کی خوبصورتی ہے. مصنف فرماتے ہیں ذلك في الأمرين، اس کے دو فائدے ہوتے ہیں. نمبر ایک ردع، امتد في ردع الجانب عن ايقاع الجنايه، پہلے روکنا ہے، ردع کرنا ہے، اور یہ اس میں جو جس نے گناہ کیا ہے وہ اس جرم سے رک جاتا ہے. ردع لو وقع فيها عن عادتها، جب آپ حد قائم کر دیتے ہیں کوئی شخص چوری کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، ہاتھ کیوں کر رہا تھا؟ کہ وہ دوبارہ نہ کرے. جب وہ دوبارہ چوری کرنے چاہے گا دوسرا ہاتھ دیکھے گا، وہ پراؤں پاؤں بھی دیکھے گا، یہ بھی کٹے گا جا کے، تو وہ رک جاتا ہے. اسی طریقے کما یفید ردع غیر من وقوع فی الجریمہ، دوسروں کو بھی روکنے کا باعث بنتے، کچھ یہ خود شخص عبرت بن جاتا ہے دوسروں کے لیے اور معاشرے میں یہ عام بات ہو جاتی ہے، اگر ہم بھی چوری کریں گے ہمارے ہاتھ بھی بچیں گے نہیں، ہمیں بھی یہ سزا ملے گی. دوسرے نمبر پہ البعد عن الفوضى، فوضویت سے دوری ہو جاتی ہے. ويمتثل في تجنيب المجتمع من تطبيق عقوبات انفسهم، کیونکہ اگر حدود نہ ہو، تعزیرات قصاص نہ ہو شرعاً، تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ اپنا حق کہاں سے لیں گے؟ وہ خود اپنے ہاتھ میں قانون لے کر خود اپنا بدلہ لینے کی کوشش کریں گے، اور جو فوضویت ہے وہ عام ہو جائے گی، کیوس عام ہو جائے گا. مما يوقع في الظلم والتعدي والفوضى، اس سے ظلم زیادتی اور فوضویت جو ہے وہ معاشرے میں عام ہو جائے گی. تو دین اسلام نے سب کا سدباب کیا ہے، اور ہر جرم جو چاہے چھوٹا ہو بڑا سب کی سزائیں موجود ہیں، یا قصاص کی شکل میں، یا حدود کی شکل میں، یا تعزیرات کی شکل میں. اس سے اللہ کے فضل و کرم سے حدود تعزیرات کا باب مکمل ہوا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آسان فقہ کا درس مکمل ہوا، اختتام پر پہنچا ہے. کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 8 سال سے زیادہ ہو گئے، 7-8 سال ہو گئے. سبحان اللہ، آسان فقہ کے درس پچھلے 7 یا 8 سال سے جاری ہے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج کی نشست میں ہم نے اس پورے درس کو مکمل کر لیا ہے. الحمدللہ طہارت کے مسائل سے لے کر آج حدود و تعزیرات کے آخری باب پر بات کر کے اللہ کے فضل و کرم سے سارے جو بھی فقہ مسائل ہیں جس میں حقیقت الجہاد ان میں شامل نہیں ہے، میں نے جہاد پر بات نہیں کی ہے کیونکہ جہاد بھی اس فقہ میں شامل ہے، کیونکہ جہاد کی حقیقت میں تفصیل موجود ہے، وہی دروس کافی ہیں، آسان طریقے سے اور شبہات کا ازالہ بھی اس میں سب موجود ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اس کے بعد اس کو میں دوبارہ سے پھر سے حقیقت الجہاد پر بات کروں یا جہاد کے احکام اور مسائل بھی ہیں، لیکن الحمدللہ ویب سائٹ پر کتنی درس ہیں، 110 درس ہیں تقریباً ویب سائٹ پر صرف جہاد کی حقیقت کے تعلق سے، میں سمجھتا ہوں وہی کافی ہیں۔ اگر جہاد کے تعلق کسی کو کوئی بھی شبہ ہے یا کوئی بھی جانکاری حاصل کرنی ہے تو ویب سائٹ پہ sahabulhadith.com پہ چلا جائے، وہاں پہ الحمدللہ جہاد کی حقیقت کی پوری فائل موجود ہے، آڈیو دروس ہیں، اس میں آپ کو بہت ساری انشاءاللہ جہاد کے تعلق سے جو احکام و مسائل مل جائیں گے۔ الحمدللہ بنعمت تتم الصالحات، واللہ اعلم۔ کیا ہے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کے چاچا کے لیے دعا کرنی ہے، ہم ان کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے دعا کرتے ہیں، جو بھی کسی تکلیف میں اللہ تعالیٰ کے ہر تکلیف دور فرمائے اور ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، ہر بیماری سے شفا دے اور ہر جو مصیبت ہے اللہ تعالیٰ اس میں دور فرمائے، ہر مشکل آسان فرمائے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔